السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وقال اللہ تبارک و تعالی انما المؤمنون اخوة، وقال اللہ تبارک و تعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، آمين يا رب العالمين. آج کے خطاب جمعہ میں اس وقت جو بھی ملکی صورتحال ہے اور جہاں ہم پہنچے ہوئے ہیں، اس کے تناظر میں برسوں سے جو استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تجزیہ رہا ہے اور تنظیم اسلامی کی پالیسی بھی رہی ہے، اور گزشتہ کئی خطابات جمعہ میں مختصر ان کا تذکرہ بھی ہوتا رہا، ایک ترتیب سے ان حالات کے تعلق سے کچھ گزارشات پیش کرنا مقصود ہیں. کوئی 15 نکات ہیں جو مختصراً میں چاہوں گا کہ یاد دہانی کے طور پر ہمارے سامنے رہیں. یہ بڑا پیارا ملک جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان میں نزول قرآن کے مہینے اور رات میں عطا فرمایا، اور جس کے مقاصد میں بڑا مشن تھا، یعنی آج ہم برما کے مسلمانوں کو بھول گئے ہیں، کشمیر کے مسلمانوں کے بارے میں تو شاید لگتا ہے کہ سودا ہو چکا، اور فلسطین کے مسلمانوں کے بارے میں شاید ہمارے پاس وقت نہیں رہا. کہاں اس امت کو اس پورے عالم کے لیے کھڑا کیا گیا، اور کہاں آج 25 کروڑ ایک گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مملکت کی بھی حفاظت فرمائے اور ہمارے حال پر رحم فرمائے. 15 باتیں ہیں، نکتے تو زیادہ ہیں، بس اللہ سے دعا ہے کہ مختصراً کچھ احاطہ کسی درجے میں ان کا ایک ترتیب سے ہو سکے. سب سے پہلی بات، اس مملکت خداداد کا نام ہم نے رکھا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو اس کا مسئلہ کہ یہ پاکستان ہے یہ بعد میں، اور اس کا مسئلہ کہ یہ جمہوری ہو یہ بھی بعد میں ہے، اس کا مسئلہ کہ یہ اسلامی ہو یہ پہلے ہے. باقی جمہور ہو، جمہور کی رائے ہو، نظام ہو، اس کے تابع ہو تو سر آنکھوں پر ہے، مگر نہ وہ جمہوریت اپنی روح کے مطابق ہمارے ہاں ہے. 75 برس ہم نے گزارے ہیں، کبھی آدھا حصہ ہمارے فوجی حکمراں لے جاتے ہیں، پھر کبھی دوسرے سیاستدان آ جاتے ہیں، کبھی جی ایچ کیو کے جا کے دروازے کھٹکھٹائے جاتے ہیں، کبھی کسی کے کندھے پر سوار ہو کر کوئی آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، اور کبھی لایا جاتا ہے اور پھر بھیج دیا جاتا ہے. یہی ڈرامے ہم دیکھتے ہوئے آئے ہیں. تو جمہوریت جس کو دنیا جمہوریت کہتی ہے، عوام کی ایک نمائندگی، عوام کی رائے، ہم تو شاید اس پر بھی پورا اتر نہیں پا رہے. البتہ میں نے پہلا نقطہ یہ عرض کرنا ہے، یہ ملک ہم نے اسلام کے نام پر لیا، ہم الٹے لٹک چکے ہیں، الٹا لٹک جانے کے بعد بھی ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے. یہ 12 ہم نے بات کی ہے، سافٹ امیج آف اسلام، اور نہ جانے کیسے کیسے خوبصورت نعرے ہم نے لگائے، مگر ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے. تو ہمارا اصل دیانتداری کے ساتھ تجزیہ یہی ہے کہ 100 باتوں کی ایک بات یہ مملکت ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کی، بقیہ لوگ جی لیں گے زبان کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، خطے کی بنیاد پر، تاریخی کوئی تصور کی بنیاد پر. ہم اسلام کے بغیر نہ رہ سکتے ہیں نہ جی سکتے ہیں. تو اس مملکت کا جو استحکام ہے وہ، اور اس کی جو بقا ہے، وہ وابستہ ہے اسلام کے ساتھ. یہ ہمارا اصل مستقل تجزیہ ہے. نمبر 2، جب تک اس مملکت میں اسلام نہیں آ جاتا تو بہرحال مملکت تو ہے، ریاست تو موجود ہے، نظم تو چلنا ہے، اس نظام کو چلایا جائے گا. اس نظام کے چلانے کے اعتبار سے ہماری بھی رائے یہی ہے کہ آمریت کے مقابلے میں جمہوریت نسبتاً بہتر ہے. باقی جمہوریت کا جو ہم نے ستیہ ناس کر رکھا ہے وہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے، لیکن آمریت کے مقابلے میں جمہوریت کیوں بہتر؟ ہم داعی ہیں کہ دین اسلام کے جد و جہد کرنا چاہتے ہیں، اولاً اس کے لیے زبان کا استعمال ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، اپنی بات کو پیش کرنا ہے. اس کے مواقع آمریت جیسی کیفیت کے مقابلے میں جمہوریت میں زیادہ ہوا کرتے ہیں. ایک تو یہ فائدہ ہے دین اسلام کے لیے محنت کرنے والوں کے لیے، اول کام نظریے کو کا پرچار کرنا، دعوت دین کی محنت کرنا، بشارت ہے، انذار ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، ان سارے پہلوؤں کے اعتبار سے ایک تو یہ فائدہ، اور دوسرا جیسے بارہا ذکر کیا گیا، بعض لوگوں کو اصل میں یہ تجزیے میں انتہائی ادب سے عرض کرتا ہوں، یہ ذرا گہرے پہلو سامنے نہیں ہوتے تو وہ یہ مکس کر جاتے ہیں، ایک طرف آپ انقلاب کی بات کرتے ہو، دوسری طرف آپ جمہوریت کی بات کرتے ہو، وہ اپنی اصلاح کر لیں، جمہوریت کی بات نہیں ہو رہی، اس جمہوریت کی جس کو لبرل ڈیموکریسی کہا جاتا ہے، اس مملکت کے آئین کو ہم نے کلمہ پڑھا رکھا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کو ہم نے اسلامی کتنا بنایا وہ ہم سب کو پتا ہے، جتنے ہم مسلمان ہیں اتنا یہ مملکت اسلامی ہے، یہ اپنی جگہ ایک بات ہے، البتہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک روح کا مسئلہ ہے، ایک جسم کا مسئلہ ہے، روح اہم ہے بلکہ اہم تر ہے، مگر جسم بھی ضروری ہے، جسم کو کھانا پینا ہوا تو دینی ہے نا، آکسیجن وغیرہ، اسی طرح اس پاکستان کی اصل روح کیا ہے، اسلام کے نام پر حاصل ہوا، اسے قائم کرنا، اس کو نافذ کرنا، یہ ہمارا اولین فریضہ ہے، اس کی جد و جہد کرنا، جب تک قائم نہیں ہوتا تب تک کیا کریں گے، جیسے جسم کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں، نظام کو چلانا پڑے گا، اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ جب تک انقلاب برپا نہیں ہو جاتا تو آمریت کے مقابلے میں جمہوریت کا رہنا نسبتاً بہتر ہے، البتہ جمہوریت بھی اپنی روح کے مطابق، اور آج ہم اس سطح پر بھی میچور نہیں ہوئے ہیں، انڈیا تو پھر بھی کسی درجے میں میچور ہوا، ہم آج تک جمہوریت جو معروف معنی میں ہے اس میں بھی میچور نہیں ہو سکے۔ تیسری بات، ریاستی جبر سے اگر دبانے کی کوششیں کی جائیں گی تو نفرتوں کو بڑھانے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، چاہے وہ ریاستی جبر کبھی بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ہو، یا وہ کسی سیاسی کارکنوں کے ساتھ ہو، یا وہ کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ ہو، اگر ریاستی جبر اختیار کیا جائے گا، بڑھایا جائے گا، تو نفرتیں دبیں گی نہیں، بڑھیں گی، اور یہ بڑھنا مملکت کے لیے قطعاً سود مند ثابت نہیں ہو سکتا، اب خطرات ہمارے سروں پر ہیں۔ باقی جو بھی اس کے حوالے سے ٹاک شوز ہیں اور سوشل میڈیا پر ہے، کتنا سچ کتنا جھوٹ، وہ اپنی جگہ ایک بحث ہے، وہ تو بہت کچھ ہمارے علم میں ہے، ممبر پر بیٹھ کر ہم نے کوئی دینی پیراڈائم میں اصل میں بات کرنا ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، بخاری شریف میں آپ نے، مسلم شریف میں آپ نے فرمایا کہ دین النصیحہ، دین نسو خیر خواہی کا نام ہے، اللہ کے ساتھ تو وفاداری، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ وفاداری، اللہ کی کتاب قرآن حکیم کے ساتھ وفاداری، اور مسلمانوں کے ائمہ و ذمہ داروں کے ساتھ خیر خواہی، اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی، تو یہ خیر خواہی کے ساتھ مشورے دینا ہماری دینی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو ریاستی جبر کے ذریعے اگر افراد کو، سیاسی کارکنوں کو دبانے کی کوششیں کی جائیں، کبھی بھی ہو، آج ہو، پہلے ہوا، آئندہ ہو، یہ ریاست کے لیے قطعاً سود مند نہیں ہو سکتا۔ نمبر چار، ریاستی اداروں کو چاہیے کہ وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کریں، اسٹیبلشمنٹ کے افراد ہوں، افواج کے لوگ ہوں، عدالت کے ججز ہوں، آئین جو بھی موجود ہے، قانون جو موجود ہے، اس کے دائرے میں رہ کر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ گڑبڑ اسی طرح آتی ہے کہ یہ ادارے اپنی حدود کو پامال کرتے ہیں اور کراس کرتے ہیں، اور پھر انتشار کی طرف مملکت کو لے جایا جاتا ہے، یہ مملکت جو ہے وہ انتشار کی طرف جاتی ہے، اور یہ بالکل زبان زد عام بات ہے، مطلب کاروبار کرنے والوں کو کاروبار کرنے دیجئے، ممبر سے بیان کرنے والوں کو ممبر سے بیان کرنے دیجئے، اور ریڑی لگانے والے کو ریڑی لگانے دیجئے نا، ہر بندہ اپنے دائرے کار میں کام کرے، فطری سی بات ہے۔ اسی طرح کا ریاست کے ادارے اپنا کام کریں گے تو واقعتاً اچھا کام ہوگا، وہ اپنے کاموں کو چھوڑ کر دوسرے کاموں کے اندر دخل اندازی کریں گے تو جس انتشار کا آج ہم شکار ہیں، ہم اور اس انتشار میں آگے بڑھیں گے۔ پانچویں بات، پہلے ہی پچھلی ایک دو باتوں کے تسلسل میں ہی ہے، عوامی رائے کی بہرحال ایک اہمیت ہے، ہاں مادر پدر آزاد رائے کے ہم قائل نہیں ہیں، یعنی کہ کل 25 کروڑ میں سے ہم 15 کروڑ سے ووٹنگ کروا لیں اور جناب 14 کروڑ 50 لاکھ کہہ دیں کہ بھئی شراب کو حلال کر دو، تو یہ ساری دنیا بھی کہہ دے تو حلال نہیں کی جا سکتی، اصولی بات سامنے رہے۔ البتہ انسانی شعور جس سطح پر آج کل پہنچا ہے، آج پہنچا ہے، ادارے ڈیولپ ہوئے ہیں، سوشل سائنسز کے اندر جو ہے ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، انسان جہاں شعور کی سطح پر پہنچا ہے وہ چاہتا ہے اس کی ایک رائے ہے، تو اس رائے کو اہمیت دی جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ رائے کس سے لی جائے، کتنوں سے لی جائے، اس پر ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، مگر یکسر عوامی مینڈیٹ کو یا عوامی رائے کو جو ہے وہ سائیڈ لائن کر دیا جائے تو تو یہ شے بھی پھر مفید نہیں ہو سکتی کسی ریاست کو چلانے کے اعتبار سے. چنانچہ عوامی رائے کا احترام کیا جائے, اور جبر کے ذریعے دبائیں گے جیسے کہ پہلے میں نے ذکر کیا تو انتشار کے سوا اور نفرتوں کو بڑھانے کے سوا ہمیں کچھ میسر نہیں آئے گا. اور پھر جب غلط ٹریک پہ لوگ چلیں گے تو ان کو سنبھالنا بھی مشکل ہوگا, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. یہ میں نے پانچ باتیں رکھی ہیں, بہت سادہ سی, اصل مسئلہ ہمارے اسلام کا. نمبر دو, جب تک اسلام قائم نہیں ہو جاتا بہرحال آمریت کے مقابلے میں جمہوریت کا یہ نظام چلانا پڑے گا نظام چلانے کے اعتبار سے. نمبر تین, ریاستی جبر نہ ہو اس سے نفرتیں بڑھیں گی. نمبر چار, ریاستی ادارے کوئی بھی ہوں, وہ کہتے ہیں جی ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے, تو پھر ریاست چلانے والوں میں ماں والا دل بھی تو ہونا چاہیے جی. اور ماں والا دل کیا ہوتا ہے یہ اپنی جگہ تفصیل طلب بات ہے. مردوں کو تو کم سمجھ آتی ہے اس لیے کہ وہ مرد ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کہتے ہیں ریاست تو ماں, اور یہ ریاست چلانے والے ہی کہتے ہیں سبحان اللہ, تو پھر ماں والا دل بھی ہونا چاہیے. بہرحال تو چوتھی بات, ریاستی ادارے آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر کام کریں. اور پانچویں بات یہ کہ عوامی رائے کا احترام ہو, جبر سے دبانا قطعاً درست نہیں ہے اور مفید نہیں ہے. چھٹی بات, اسی کا تسلسل ہے, اور یہ ملک دو لخت بھی ہوا تھا 71 میں, اور اسی طرح کے جبر کے معاملات اور ٹکراؤ کے معاملات اور انتشار کے معاملات تھے. چھٹی بات عرض کر رہا ہوں کہ ریاستی اداروں اور عوام کا ٹکراؤ یہ بربادی کا سامان ہے, چاہے اس ٹکراؤ کی جانب پیش قدمی کرنے والے عوامی کیوں نہ ہوں اور کوئی سیاسی جماعتیں کیوں نہ ہوں, اگر ان کی طرف سے اس ٹکراؤ کی طرف پیش قدمی ہے تو یہ قطعاً ریاست کے لیے مفید نہیں ہے. اور اگر جبر کر کے اس ٹکراؤ تک پہنچانے کی کوشش ریاستی اداروں کی طرف سے کی جائے تو یہ بھی درست نہیں ہے. خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ یہ دونوں باتیں ہونی چاہیں. یہ قطعاً ٹکراؤ ملک و ملت کے لیے ریاست کے لیے مفید نہیں ہے. 71 جیسا سانحہ ہم پہلے بھگت چکے ہیں, اور علیحدگی کی تحریکوں کا چلنا ہم دیکھتے رہے ہیں, اور ان کو بڑھاوا پھر باہر سے ملتا ہے یہ ہم بھگت رہے ہیں. اور اب جو بیانات آ رہے ہیں اس میں کچھ علیحدگی کی باتیں, ایک خاص قومیت کا نعرہ لگا کر یہ اس قومیت کے افراد کی زبان کا حوالہ دے کر علیحدگی کی باتیں, یہ بہت بڑا الارمنگ سچویشن کا معاملہ ہے. اللہ تعالی ہمارے ریاست چلانے والوں کو بھی, مقتدر طبقات کو بھی, اور سیاست دانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا نقطہ ساتواں, ملکی سلامتی کے لیے نفرتوں کا خاتمہ ضروری ہے. مجھے اندازہ ہے کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ بہت پیاری لگ رہی ہیں, یہ بہت اچھی لگ رہی ہیں, اور جب ممبر سے بیان ہو تو بہرحال ہم عقیدہ اور احترام بھی ان باتوں کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن فیکٹ یہی ہے کہ یہی اصل مسئلہ ہے ہمارا. کیا عرض کر رہا ہوں, ملکی سلامتی کے لیے نفرتوں کا خاتمہ ضروری ہے. آج کل جوڑ توڑ چل رہا ہے سب کو پتا ہے, مطلب کیسے کیسے ڈرامے ہم نے دیکھے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے, قتل کی دھمکیاں دینے والے, اور ٹاک شوز میں گلاس مارنے والے, نہ جانے کیا کچھ کہنے والے آج ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, اور یہ اکراس دا بورڈ ہے. اور کیا عام سیاسی جماعتیں اور کچھ دینی سیاسی جماعتیں, اکراس دا بورڈ ہے. پھر وہ کہتے ہیں نہیں نہیں, قوم کے وسیع تر مفاد میں مفاہمت ہو جائے تو کیا ہی برا, برا تو نہیں, اچھا ہے نا. تو قوم کا وسیع تر مفاد, میں کہتا ہوں قوم کے وسیع تر مفاد میں اپنی مفاد پرستی کو چھوڑ دو نا بھائی, مفاد پرستی کو چھوڑ دو. جب اپنے اقتدار کی حوث آگے بڑھتی ہے تو جا کے جی ایچ کیو کا دروازہ کچھ سیاستدانی کھٹکھٹاتے ہیں, وہ آگے ذکر کیا میں نے الگ سے. جب مفاد کی حوث آگے بڑھتی ہے تو کل کے دشمنوں کو بھی گلے لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو بابا اس سطح پر آ کر یہ کام کیوں کرتے ہو, قوم کا ستیہ ناش کرنے کے بعد, پوری قوم کو انتشار میں ڈالنے کے بعد. اگر واقعی ملک و ملت اور قوم و ریاست کا تمہیں مفاد اتنا عزیز ہے تو مفاد پرستی کو ہی چھوڑ دو نا میرے بھائی. ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ, منافقت کے بیان کے ذیل میں چار علامات ہیں منافقین کی جو احادیث مبارکہ میں آئیں, بخاری شریف میں 3 اور مسلم شریف میں 4. جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا, جب وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا, اور جب امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا, جب جھگڑے کا موقع آئے گا تو گالیاں دے گا. جھوٹ, وعدہ خلافی, خیانت اور گالم گلوچ. دو جمعے پہلے بھی کچھ باتیں کی تھی, وہی بات پھر آ گئی. آج کے منظر نامے میں آپ کو نظر آ رہا ہے, نظر آ رہا ہے. تو ڈاکٹر سرار صاحب فرماتے تھے آج ہم پر ہماری دین سے فرار کی روش کی وجہ سے نفاق مسلط ہے, اور ہمارا یہ قومی مزاج ہو گیا ہے, جھوٹ, وعدہ خلافی, خیانت اور گالی ہیں. تو بھائی ساتویں بات عرض کی ہے کہ ملک کی سلامتی کے لیے نفرتوں کا خاتمہ ضروری ہے. تو اگر قوم اور ملک کے وسیع تر مفاد میں مفاہمتیں اور تعلقات استوار کرنے کی باتیں ہو رہی تو بابا ملک و قوم پر رحم کرو اور یہ جھوٹ چھوڑ دو, وعدہ خلافیاں چھوڑ دو, یہ خیانت کے معاملات چھوڑ دو, یہ گالم گالی گلوچ کے معاملات چھوڑ دو, یہ نفرتوں کی بات کو چھوڑ دو, یہ مفاد پرستی کو چھوڑ دو. اور آگے ذکر کروں گا اللہ کو مرنے کے بعد جواب بھی ہم نے دینا ہے. اس ساری سیاسی گرمی میں خوف خدا کا تو ذکر ہی نہیں آتا نا, تقویٰ کا تو تذکرہ نہیں آتا, مرنے کے بعد کی زندگی کا بیان نہیں آتا ہے, اور ممبر سے یہ بات بیان ہونی چاہیے. بہرحال آٹھویں بات, یہ چوچو کا مربع نہیں ہونا چاہیے. استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ, ایک پارٹی کے بعد دو سیٹیں, اگلے کے بعد 14 سیٹیں, اگلے کے بعد 15 سیٹیں, اب یہ بھی اہم ہو گیا, یہ بھی اہم ہو گیا, وہ بھی اہم ہو گیا. یہ چوچو کا مربع چلے گا تو یہ چلتی پھرتی جمہوریت بھی اپنی روح کے مطابق نہیں چل سکتی. انسانی شعور آگے بڑھا, وہ ریکمینڈ کرتے تھے, جیسے ہم امریکہ میں دیکھتے ہیں دو پارٹیاں ہیں, ان کے درمیان ہی مقابلہ ہے, انہیں کے ساتھ جو رہنا چاہتا ہے وہ رہے گا, سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن ایک کونے کے اندر 4, ایک کونے کے اندر 8, ایک کونے کے اندر 10, تو یہ چوچو کا مربع پھر ہارس ٹریڈنگ اور اسی طرح کی چیزوں کو جنم دے گا. اپنی اصل کے اعتبار سے بھی, جمہوریت اپنی روح کے اعتبار سے بھی وہ صحیح ٹریک پر آ نہیں سکے گی. تو بھائی بہتر ہے کہ اگر اسی کو لے کے چلنا ان لوگوں نے, تو کو دو پارٹی سسٹم کا سوچا جائے, نہ کہ یہ اتنی ساری پارٹیاں ہوں کہ ایک آخری فرد بھی اتنا اہم ہو جائے کہ سارے اصول اور ضوابط کو ایک طرف رکھ کر اس کے سامنے جھکنا یا اس کو کسی کے سامنے جھکنا پڑ جائے. تصویر ہمارا بھی دیکھتے ہیں, تھا کدھر اور آ گیا کدھر. نمبر 9, سیاست دانوں کو بھی چاہیے کہ بھائی وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف کیوں دیکھتے ہیں. دوسرے کو کوئی لے کر آئے اسٹیبلشمنٹ والا تو تمہیں برا لگتا ہے, تم آئے ہو تو تم اچھے ہو. سبحان اللہ, یہ کیا بات ہو گئی, یہ کیا ڈوالٹی ہے, یہ کیا منافقت ہے. کسے باشد کوئی بھی ہو, یہ جینرک انداز میں بیٹھ کر کوئی بھی ہو, تو مت دیکھو سیاستدانوں, مت دیکھو اسٹیبلشمنٹ کی طرف, مت دیکھو جی ایچ کیو کی طرف, ڈیلیور کر کے دکھاؤ نا. آپ کے میرے ملک کے 70%, 80% لوگوں کا مسئلہ کیا ہے مجھے بتائیے, پیٹرول بڑھ گیا, پھر ڈیزل بڑھ گیا, اس غریب کو روٹی کھانے کو نہیں ملتی ہے. آپ ڈیلیور تو کرو نا, ڈیلیور کرو گے تو کوئی ویکیوم نہیں رہے گا, خلا نہیں رہے گا کہ کسی کو آ کے پر کرنا پڑے. تو ان سیاست دانوں کو بھی چاہیے کہ اگر یہ جمہوری ٹریک کو لے کے چلنا چاہتے ہیں تو بھائی اس کی روح کے مطابق آؤ, کیوں جاتے ہو تم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس. ان کو بھی چاہیے کہ اس طرف نہ دیکھیں, اور ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں گے تو کوئی خلا نہیں رہے گا کسی اور کو آگے ٹیک اوور کرنے کا. نمبر 10, یہ اب دکھے دل سے اگلی بات ہے, اکراس دا بورڈ جیسے تیسے انتخابات ہوئے, دینی جماعتوں کو قوم نے بالکل مسترد کر دیا ہے, اکراس دا بورڈ. یہ بہت بڑا المیہ ہے. نکاح مولوی سے پڑھانے جاتے ہیں, فتویٰ مولوی سے لینے جاتے ہیں, کچھ مسائل مولوی سے پوچھنے جاتے ہیں, لیکن ووٹ نہیں دیتے. یہ سوچنا پڑے گا ہماری دینی جماعتوں کو جو سیاست کے میدان میں ہے, اور یہ بہت بڑا المیہ ہے. دین سے بغاوت نہیں ہے, دین سے دوری ہوگی, لیکن ایسا کیا ہو گیا ہے اکراس دا بورڈ یکسر مسترد کر دیا ہے دینی جماعتوں کو اس قوم نے. یہ بہت بڑا سوال یہ نشان ہے. ہماری دعوت میں کمی ہے, ہماری تربیت میں کمی ہے, ماننا چاہیے, ذہن سازی ہم نہیں کر رہے, دلوں کو اپیل ہم نہیں کر رہے, گراس روٹ لیول پر جو محنت ہونی چاہیے تھی وہ ہم نہیں کر رہے. یہ بھی کچھ پہلو ہیں, کچھ اور بھی ہیں کہ دینی ووٹ بھی تو بٹ جاتے ہیں نا, دینی جماعتوں کے ووٹ بھی تو بٹ جاتے ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے, نام لیے بغیر عرض کرتا ہوں, ایک ہی جماعت کے دو حضرات حیدرآباد میں آمنے سامنے کھڑے ہو گئے, اور ایک لبرل جماعت کے ایک صاحب جا کر ایک صاحب سے ملے رات کو, صبح انہوں نے پوری جماعت ہی بٹھا دی لبرل جماعت کے لیے. ایک بڑی دینی سیاسی جماعت نے ایک بڑے شہر کے اندر اپنے اتنے سارے بٹھا دیے, جب ان کو سیٹیں مل گئیں یا دے دی گئیں تب کہہ رہے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کر ڈالی. تو اپنے ان رویوں کو بھی دینی سیاسی جماعتوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. البتہ یہ رائے نہیں آ رہی دینی افراد کے لیے, یہ بہت بڑا المیہ ہے اس ملک کے اندر. یہ غور طلب بات ہے دینی حضرات کو, دینی جماعتوں کو, بالخصوص دینی سیاسی جماعتوں کو بھی جن میں علماء بھی شامل ہیں, انہیں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. 11ویں بات, دینی جماعتوں کو اب پھر ہم دعوت دیں گے اپنے اس انتخابی سیاست کے منہج کو ری وزٹ کرنے، کھلے دل کے ساتھ. ابھی تھوڑی گرما گرمی ہے، ذرا دور ہو جائے گی جیسا تیسا بھی معاملہ کسی کروٹ اونٹ بیٹھ جائے، لیکن ہم تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ 1957 میں جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوئے تھے، تو اسی اختلاف پر کہ اس انتخابی سیاست کے میدان میں کود کر انقلابی جد و جہد نہیں ہو سکتی. میں نے بڑے کھلے الفاظ میں عرض کیا تھا خالباً دو جمعے پہلے یہاں پر، مجھے بتائیے جب ووٹنگ کے لیے جاتے ہیں، کنونسنگ کے لیے جاتے ہیں، اور کوئی دینی جماعت کا فرد کھڑا ہو، کبھی وہ کھڑا ہو کر کہے گا بھائی جھوٹ مت بولا کرو، سود مت کھایا کرو، بیٹیوں کو بہنوں کو وراثت میں حصہ دیا کرو، اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں وقت پر آ کر ادا کیا کرو، ملاوٹ مت کیا کرو، کبھی آپ سنیں گے؟ نہ بھائی، اس انتخابی سیاست کا میکینزم ہی ڈفرینٹ ہے، تو ری وزٹ کر لیں. اور یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے کہتے 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 دنیا سے چلے گئے، اور ایک بڑی دینی جماعت کی غالباً شورا کے اجلاس کی کاروائی کا ایک نقطہ سامنے آیا ہے کہ اس پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اس پارلیمانی نظام سے کچھ نہیں ہونے کا، ہمیں میدان میں آنا پڑے گا. تو ہم کہیں گے آپ کی آواز مکے اور مدینے، میدان میں آنے سے مراد گراس روٹ لیول پر آ کر کام کرنا، انقلابی جد و جہد کا راستہ آگے آئے گا وہ منہج انقلاب نبوی کو سامنے رکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کہیں گے آپ کی آواز مکے مدینے. اگر چلے 2024 پر آ کر دینی سیاسی جماعتوں کے افراد جو کہ ذمہ داران ہیں ان کے سامنے بھی اب حقائق واضح ہیں کہ 75 برس سے زائد کی تاریخ ہمیں بتا رہی کہ ہم اس معاملے میں بھی کس قدر امیچیور ہیں، اور یہ میدان جو انتخابی سیاست کا ہے اس کے راستے سے اسلام آنے والا نہیں ہے، اور اس سمجھ آ جائے، اور اس تعلق سے بعض بڑے حضرات اکابرین کا ہیں جن میں سے بعض کا انتقال ہو گیا، ان کا ذکر بھی کیا جا سکتا اور ان کو بھی سمجھ آ گئی تھی، تو ہم کہیں گے کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک موقع ہے ہمارے لیے، ہماری دینی سیاسی جماعتوں کے لیے، کہ اس انتخابی سیاست کے راستے والے منہج کو تھوڑا ری وزٹ کر لیں، اور منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھ کر انقلابی جد و جہد کے حوالے سے غور و فکر کریں. 12ویں بات، عوامی جذبات ہیں، عوامی بہاؤ بھی ہے، عوام سڑکوں پر بھی آئے ہیں، بہت بڑا طبقہ نوجوانوں کا جذبات کے ساتھ آیا ہے، اور ظلم کے خلاف ان کے جذبات ہیں، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. کس معنی میں؟ ظلم تو ظلم ہے نا، تو اس کو گوارا نہیں کرنا چاہیے، اور ظلم پر خاموشی بھی ایک ظلم ہے. البتہ اگر یہ جذبات خالص سیاسی جد و جہد اور انتخابی سیاست والے راستے کے طور پر سامنے آئے ہیں، تو ڈاکٹر اسرار صاحب بھی فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ، اس بہاؤ کو آپ الٹنے کی کوشش کریں تو آپ الٹ جائیں گے. بہتر ہے کہ ان جذبات اور اس بہاؤ کو مثبت طور پر صحیح رخ پر ڈھالنے کی کوشش کریں. اگر آج کسی کے دل میں اور بات درست ہے کہ ظلم کا نظام ہے، تو ہم کہتے ہیں یقیناً ظلم کے خاتمے کے لیے کھڑا ہونا یہ آپ کا میرا دینی فریضہ ہے. قرآن پاک سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں ہم سے تقاضا کرتا ہے، ایک مقام کے الفاظ ہیں، کونوا قوامین بالقسط، کھڑے ہو جاؤ قسط یعنی عدل کے قائم کرنے والے بن کر. رسول اللہ علیہ السلام سے کہلوایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، وامرت لاعدل بینکم، اور مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کروں. یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 15 میں الفاظ ہیں. تو اگر آج کو جذبات ہیں ظلم کے خلاف، بے انصافی کے خلاف، حق تلفی کے خلاف، تو یہ بڑا موقع ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ان جذبات کو صحیح رخ پر ڈھالنے کی کوشش کی جائے. آؤ بتایا جائے ان کو کہ اللہ رب العالمین العادل ذات، المقسط اللہ کا نام، اس کے عطا کردہ نظام میں ہی اصل میں فلاح ہے، اور اس کے عطا کردہ دین کے نفاذ سے ہی واقعتاً عدل میسر آ سکتا ہے. تو ان کو پازیٹیولی صحیح رخ پر ڈھالنے کی کوشش کی جائے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ دینی طبقات کو سوچ کر اس رخ پر بھی کام کرنا چاہیے. 13ویں بات، جو تان ٹوٹتی ہے میرے بھائیو بزرگوں، وہ ایمان کی محنت پر آ کر ٹوٹتی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ سورۃ العصر کا بھی درس دیتے تھے، سارے دینی تقاضے اس کے ذیل میں آ جایا کرتے تھے، مگر فرماتے تھے وتواصوا بالحق اور پھر وتواصوا بالصبر، اگر صبر کے مراحل کا معاملہ دکھائی نہیں دے رہا تو کہ حق کے بیان میں کمی، اور حق کا بیان اگر نہیں ہو رہا تو اعمال صالحہ میں کمی، اگر اعمال صالحہ نہیں ہو رہے تو کہاں کمی ہے، ایمان میں کمی ہے، اور آج شدت سے اور بڑھ کر اس بات کی ضرورت ہے کہ حقیقی ایمان کی محنت اس قوم کے اندر کی جائے، اور وہ اصل میں قرآن کریم کے ذریعے ہوگی جس کو آج ہم نے فراموش کر رکھا ہے۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب جب ان کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، بڑے دھڑلے کے ساتھ اللہ کا نام لے کر کوئی وعدے بھی کر لیے جاتے ہیں اور بعد میں کہہ دیتے ہیں کوئی وہی تھوڑی تھی، نہیں چلتا ہمارے یہاں، کل قسمیں اٹھا اٹھا کر جو ہے وہ کلام پاک پر قسمیں اٹھا اٹھا کر بھی بعض لوگ وعدے کر جاتے ہیں پھر مکر جاتے ہیں، کیا ہے آخر، خوف خدا نہیں، مرنے کے بعد کا احساس نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں، یہ ساری کرپشن کا معاملہ، ہارس ٹریڈنگ کا معاملہ، بگاڑ کا معاملہ، نفرتوں کا معاملہ، حرام خوری کا معاملہ، حق تلفیوں کا معاملہ، اور مسلمان ہی کر رہے ہیں نا، یہ قانوناً مسلمان ہے، کافر تو نہیں معاذ اللہ، قانوناً تو مسلمان، مسئلہ کیا ہے، زبان پر اسلام کا دعویٰ ہے، دل میں یقین نہیں، کس قدر بلکہ اشد ضرورت ہے اس حقیقی ایمان کی محنت کی جو اصلاً قرآن کریم کے ذریعے سے میسر آتا ہے، اور اسی ایمان کا تقاضا وہ سچی توبہ ہے، اور وہ سچی توبہ کیا ہے، اس مملکت کی اجتماعی مسائل ہیں، اجتماعی جرائم کی وجہ سے ہیں، اور سچی توبہ کیا ہے، ہم نے مملکت کو اسلام کے نام پر حاصل کیا اور ہم نے اسلام کے ساتھ بے وفائی کی، اس کے بغیر ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے، چہرے بدل جائیں گے، سسٹم وہی چلے گا، وہی نظام چلے گا، وہی بربادی اور آگے بڑھے گی، تو حقیقی ایمان کا پیدا کیا جانا اور سچی توبہ کی طرف متوجہ کرنا، اور ہماری اجتماعی توبہ ہے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کی کوشش کرنا۔ اگلا نقطہ ہے 14واں نقطہ، اس جد و جہد کے لیے برسہ برس سے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی منہج انقلاب نبوی کے عنوان سے ارلی 80s کے 11 خطبات جمعہ ان کے تحریری شکل میں موجود ہیں، آڈیو میں بھی، اور پھر ان کی زندگی کے آخری سالوں میں رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ نے کیسے جد و جہد فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کے 13 برس ایک انقلابی جماعت کی تیاری ہے، اول دعوت قرآن سے ایمان کی آبیاری اور توحید کی دعوت، دعوت کو قبول کرنے والوں کو منظم کرنا، منظم جماعت بنانا، اور ان کی تربیت کرنا، ان کو اللہ والا بنانا، اور جب تک اس قدر استطاعت نہیں کہ باطل سے ٹکرایا جائے صبر کے مراحل سے گزارنا، یہ 4 مراحل مکی دور کے ڈاکٹر صاحب بیان فرماتے تھے، ایک جملے میں کہیں تو انقلابی جماعت کی تیاری اولا، اور مدنی زندگی ہے تو ہجرت کے بعد حضور کا دور ہے تو قتال کا راستہ بھی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم قتال کا حکم بھی ہے، بدر سے لے کے فتح مکہ کا 6 برس کا عرصہ بھی ہے، ٹکراؤ ہو اور قتال کی صورت میں جال حق و زہاق الباطل قرآن پاک بیان فرماتا ہے، وہ پھر 2 حصے یعنی 2 اگلے مرحلے اقدام اور تصادم کے، وہ حضور کے دور میں مسلح تصادم بھی ہوا۔ ہاں پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، کس کا ملک ہے، نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن یہ مسلمانوں کا، کہا تھا نا، میں نے عرض کیا تھا نا، کتنا اسلامی ہے، جتنا ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں اور بے نمازی بھی ہیں، مسلمان ہیں اور سود خوری بھی کرتے ہیں، مسلمان ہیں اور بھی جرائم کرتے ہیں، تو ہے پاکستان اسلامی ملک مگر بہت سارے جرائم چل رہے ہیں، تو جیسے ہم ویسے وہ، لیکن ہمارے ہاں بہرحال کلمہ گو مسلمان ہیں، تو یہاں یہ قتال کا راستہ، گردن اڑانے کا معاملہ موضوع نہیں ہے، مسلمان کی جان قیمتی ہے، کلمے کی پروٹیکشن قیمتی ہے تو اس کو حاصل ہے، تو بھی ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، انقلابی جد و جہد ہے اپنے حق کا مطالبہ لے کر کھڑا ہونا، اور یہ ہمارے سیاسی طور پر حق ہے، حکومت کو بدلنے کا حق ہمیں بھی ہے، مرادے کے عام افراد کا حق ہے، لیکن حکومت کو بدلنا اپنی حکومت کے لیے نہیں، اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے، تو اس کے لیے منظم جماعت اور جان دینے کی بات ہے، لینے کی بات نہیں ہے، زمین اللہ کی، ملک اللہ کے نام پر لیا، یہاں اللہ کی شریعت نافذ ہونی چاہیے، یہ برسہ برس انہوں نے بیان فرمایا، ویڈیو میں بھی ہے، آڈیو میں بھی ہے، ہم دعوت دیں گے ہماری خاص طور پر دینی سیاسی جماعتوں کو بھی، ہم پہنچاتے بھی رہے، اور سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو بھی ہم نے پہنچایا الحمدللہ، بہرحال اس پہ کلام ہونا چاہیے، اس انتخابی سیاست کے راستے کو چھوڑو، وہ جو منہج انقلاب نبوی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو اللہ فرما رہا ہے صلی اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، ان کے اسوہ سے وہ انقلابی جد و جہد کا منہج نبی علیہ السلام سے لے کر اس مملکت پاکستان میں نفاذ دین کی جد و جہد، یہ ہماری مستقل دعوت ہے۔ میں نے دو جمعے پہلے عرض کیا تھا کہ کچھ باتیں انتخابات سے پہلے کرنی ہیں، کچھ باتیں انتخابات کے بعد۔ تو گزشتہ جمعے کراچی میں کچھ طبیعت کی ناسازی تھی، جمعے کی سعادت نہ مل سکی، تو آج یہ میں نے 14 باتیں رکھ دی، آخری بات ایک رکھنی آپ کے سامنے۔ پھر انشاءاللہ آئندہ کچھ اور باتیں بھی دل کی آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر یہ اصولی باتیں، میں سمجھتا ہوں میں سے کسی کو اس سے امید یہ کہ اختلاف نہیں ہوگا۔ اور اگلی اور آخری بات کیا ہے؟ اگلی اور آخری بات ہے اسلام، یہ مملکت کیوں لی تھی ہم نے؟ دنیا کے سامنے اسلام کا نمونہ پیش کرنے کے لیے۔ ہمیں تو بہت دور جانا تھا، پڑوس میں کشمیر ہے، ہم بات ہی نہیں کرتے، برما کا مسلمان ہے، ہم فیل نہیں کرتے، اور فلسطین کے مسلمان ہیں، ہم بند چپ، آوازیں بلند ہی نہیں ہوتی۔ ہم تو بھول بھی گئے، الیکشن کی گہم ہے غیبی میں، فلسطین ہمیں یاد بھی نہیں، اور وہ ظالم اسرائیل کے لوگ، وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے شہادتوں کا سلسلہ۔ اخبار کی اطلاعات ہیں کہ 30,000 سے زیادہ شہادتیں، 90,000 سے زیادہ زخمی، غزہ کے اندر یو این او کہہ رہے کہ 10,00,000 افراد بھوک سے دوچار ہیں، رفا کے بارڈر پر 13,00,000 کے قریب ہیں، اور ان کو دھکیلنے کی اسرائیل آگے سے آگے بڑھ کر کوششیں کر رہا ہے، اور مسلمان خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم تو گجرات کے مودی قاتل کو عرب والے بلا کر کہتے ہیں آؤ اس بت کدے کا اعلان آغاز کرو، افتتاح اس بت کدے کا، پہلے بھی کیا انہوں نے، دبئی والوں نے بھی، ہم تو یہ کر رہے ہیں آج، اور خنجر کسی پر چلے تڑپتے ہیں امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، ہم نے جانا تھا فلسطین، ہم نے جانا تھا کشمیر، ہم نے اس امت کے لیے کھڑا ہونا تھا، کیونکہ ہم نے اسلام کا دعویٰ کیا تھا، اور آج ہم 75 برس کے بعد پتہ نہیں کہاں کھڑے ہیں کہ ملک کے توڑنے کی باتیں اور ٹوٹنے کی بات اور علیحدگی کی باتیں، نفرتوں کی باتیں، دشمنیوں کی باتیں، مفاد پرستی کی باتیں، اور کہاں کتنے بڑے مقصد کے لیے اس مملکت کو ہم نے حاصل کیا تھا۔ میں نے سورہ فتح کی آخری آیت کا حصہ تلاوت کیا تھا ایک خاص وجہ سے، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، خاص پس منظر ہے صلح حدیبیہ کا، اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پر بڑے شدید ہیں، شدید کا ایک معنی ان کے مقابلے میں سخت جان ہیں، ایمان والوں کو تم خرید نہیں سکتے، مٹا نہیں سکتے، دبا نہیں سکتے، ہارس ٹریڈنگ اس کو بھی لے آئیے اس میں، کفار کے مقابلے میں بڑے سخت جان ہیں، ڈٹے رہیں گے، استقامت کریں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہوں گے۔ یہ بھی نقطہ مفسرین نے بیان فرمایا کہ فطرت میں اللہ نے فطری جذبات رکھے ہیں، غصہ بھی مطلوب ہے مگر صحیح جگہ پر۔ تو اگر دین دشمنوں کے خلاف، ظالموں کے خلاف، باغیوں کے خلاف، سرکشوں کے خلاف یہ غصہ نکلے گا تو آپس میں رحماء بینہم رہیں گے ہم انشاءاللہ تعالی، اور اگر ادھر نہیں نکلا تو آپس میں ہی نکلے گا، آپس میں لڑیں گے، آپس میں مریں گے، آپس میں قتل کریں گے، لوٹ مار کریں گے، جھگڑے کریں گے، اور ہو رہے، بڑا مشن سامنے نہیں نا، بڑا مقصد چھوڑ دیا تو آپس میں 25 کروڑ کا ملک ہم سے سنبھال نہیں جا رہا، اور کہاں ہم اس امت میں پوری عالم کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے کھڑا کیا تھا۔ بہرحال جی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرمائے، اللہ ہمیں، ہماری عوام کو بھی ہدایت دے، ہمارے سیاستدانوں کو بھی ہدایت دے، ہمارے مقتدر طبقات کو بھی ہدایت دے، ہماری دینی اجتماعیتوں کے افراد کو بھی ہدایت عطا فرمائے، صحیح فیصلوں کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے سامنے ہم نے مرنے کے بعد پیش ہونا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں، یہ آرمی کے لوگ ہوں، یہ عدلیہ کے لوگ ہوں، یہ سیاست دان ہوں، یہ مسجد کا مولوی صاحب ہوں، مسجد کا امام ہو، ممبر کا خطیب ہو، ہم سب نے مرنا ہے، بس اتنا سوچ کے جو کرنا ہے کر لیں کہ مرنے کے بعد اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر یہ تھوڑا سا مراقبہ یہ ساری قوم مل کر کرنا شروع کر دینا، اندر سے کچھ آواز آئے گی کہ میں 2 نمبر کام کر رہا ہوں، میں فراڈ کر رہا ہوں، میری آپ کی، اللہ تعالی ہم سب کی منافقت سے حفاظت فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اللہ نور ایمان عطا کرے، سچی پکی توبہ کی اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔